بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، انسان کامل ایک ایسا موضوع کہ جس کا ہر انسان تشنہ نظر آتا ہے. ہر انسان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی شخصیت کو اس کمال پہ پہنچائے جس کا دین، معاشرہ اور اخلاقی اقداریں جس کا تقاضا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. اس موضوع کو شہید متحری نے کس طرح اپنی کتابوں میں، اپنے گفتگو میں بیان کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے اسٹوڈیو میں موجود جناب سید علی ہمدانی صاحب سے. اور یہ بتاتا چلوں کہ جب اس پروگرام کی ریکارڈنگ سے پہلے میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کو کس طرح پکارا جائے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے صرف سید علی ہمدانی کہا جائے. ایک محقق، ایک بہت اچھے دوست ہیں ہمارے، اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. السلام علیکم ہمدانی صاحب، بہت خوشی ہوئی کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس حاضرین کی ایک تعداد موجود ہیں جنہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور یہاں پہ تشریف لائے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی علی بھائی، سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ انسان کامل ایک اصطلاح ہے، بہت رائج ہے اسلامی معارف میں، لیکن جب ہم آیات اور روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ لفظ وہاں پہ نہیں ملتا. انسان کامل، یعنی ہم یہ کہیں کہ انسان کامل ہی کے عنوان سے کوئی لفظ ہمیں ملے آیات میں، روایت میں مومن کامل، مسلمان کامل، اس کی اصطلاح میں ملتی ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ پہلے ہم ایک عمومی گفتگو کریں انسان کامل کے متعلق، کہ انسان کامل کس کو کہا جاتا ہے، اور اس سے، یعنی اگر یہ اصطلاح رائج ہوئی ہے تو کس طرح ہوئی ہے، اور اس سے کیا مراد لی گئی ہے اسلامی معارف میں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا یہاں دعوت کا. انسان کامل کی جو بحث ہے اس وقت ہمارے پاس اسلام کی نگاہ میں، اور میں جتنے سوالات ہوں گے کوشش کروں گا کہ شہید متحری رحمۃ اللہ علیہ ان کی آثار میں سے جواب دیا جائے. تو اس مد میں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ مثلا یہ اصطلاح اسلامی معارف میں کہاں سے آئی، یا انسان کامل عمومی طور پہ اگر ہم کہیں تو وہ ایک عظیم شخص یا کامل شخص، اسوہ جسے ہم اپنا بنا سکیں، یا رول ماڈل جسے آج کے، یعنی ہمارے لیے ایک ایسا عظیم مرتبہ شخص ہے کہ جس کی ہم آرام سے پیروی کر سکتے ہیں. انسان کامل سے مراد عمومی انداز میں اگر لی جائے تو اتنی ہے. یہ اصطلاح اسلامی معارف میں کہاں سے، یا اسلام کی آیات اور روایت جو اصلی منابع جنہیں ہم کہتے ہیں، کہ اس کے اندر ہمیں یا تو مومن کی اصطلاح زیادہ ملے گی، یا مومن کے درجات ملیں گے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یعنی درجے مومنین کے بھی، اسلام اسی طرح مسلمان بھی اگر ہے تو اس کے بھی درجات ہیں، کہ آپ یہ کہیں کہ اسلام لائیں ایمان نہیں لائے، یعنی ہر درجہ بندی، اسی درجہ بندی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اصطلاح سب سے پہلے اسلامی معارف میں محی الدین ابن عربی اندلسی، ان کے ذریعے جو ساتویں صدی ہجری کے ایک عظیم عارف گزرے، اور تقریباً تمام عرفانی آثار آج جو ہمارے ہاتھ میں ہیں مکتوب صورت میں انہی کے مکتب کے یا انہی کے شاگردوں کے بتائے گئے، اور جتنے بھی عرفا بھی ہیں تقریباً ساتویں صدی ہجری کے بعد اسی مکتب کے پیرو ہیں. کیا آپ اگر شیعہ سنی جتنے بھی مکاتب ہیں ان سب میں جو عرفان حقیقی اس وقت پیروی جس میں کی جا رہی ہے وہ انہی کے مکتب کی محی الدین ابن عربی.
یہاں میں اضافہ کرتا چلوں کہ عرفان کو ایک مکتوب شکل اور یہ جو جدید شکل ہمارے سامنے اس وقت نظر آتی ہے، یہ ساری محی الدین عربی کی مرہون منت ہے جو آج ہمیں اس جدید شکل، اس سے پہلے مختلف زاویوں سے عرفان تھا موجود، لیکن اس طرح مکتوب اور کتابی شکل میں اور اس کے قواعد و ضوابط کی شکل میں محی الدین عربی نے بالکل پیش کیا. یہ ایک چیز کا اضافہ میں نے کیا.
اور اسی انہی آثار میں محی الدین ابن عربی کے ایک اصطلاح رائج ہوئی تھی انسان کامل کی. انسان کامل کی وہی صفات اور خصوصیات بتائی گئی ہیں مکمل طور پہ درجہ بندی کے ساتھ جو ہمیں آیات اور روایات میں مومن کامل یا مسلمان کامل یا اس درجہ بندی کے ساتھ ہمیں ایک مومن اور مسلمان کے لیے ملتی ہیں وہی انسان کامل کے لیے ہمارے پاس موجود ہے.
یعنی ان کے لیے یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ انسان کامل, یعنی وہی مومن کامل وہی
اور صفات ان کو ساتھ ہمراہ رکھ کے تو وہی انسان کو یا مومن اور مسلمان کو ایک کمال تک جو پہنچنے کا راستہ ہے وہ راستہ بھی بتاتے ہیں, اور آخری جو مرتبہ انسان کے لیے اس کی دسترس میں وہاں پہنچنے کے لیے جو مراتب طے کرنے, ان سب کی تفصیلات ان کے مکتوب شکل میں ہمیں ساتویں صدی ہجری میں مہیا ہوتی ہے. اور ساتھ ہی اگر یہ ابن عربی کی, یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس نے کمال مطلق کی طرف متوجہ نہ ہو, یعنی ہر انسان کی آرزو ہے کہ ایک کمال کو اس کی پوری خصوصیات کے ساتھ حاصل کرے مطلق انداز میں, مطلق رائج اصطلاح یعنی مکمل. اس مطلق کمال کے پیچھے ہر انسان ہے, اور اسی مد میں وہ کہتے ہیں کہ ما احب احد غیر خالق ہی, کوئی شخص ہمیں ایسا نہیں ملتا یعنی تاریخ میں کہ جس نے اپنے خالق کے علاوہ کسی سے محبت کی ہو. کس خالق کی؟ جو ایک عظیم اور غیر متناہی جس کی کوئی حد نہیں ہے, اس خالق کی تگ و دو میں ہر انسان ہے. لیکن یہ کہ انسان بھٹک کے جب اپنی اس اصلی فطرت سے ہٹتا ہے جس فطرت پہ خالق نے اسے خلق کیا, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ, جو فطرت ہے انسان کی اس کے اندر موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ اس خالق کے ساتھ منسلک ہے جو لامحدود ہے, نامحدود ہے, جس کے کمال کی کوئی حد نہیں. تو یہ جو اس کا خلق کیا ہوئی مخلوق ہے یہ بھی اسی کمال کے تگ و دو میں. اور یہ اصطلاح اس ساتویں صدی کے بعد نہ صرف اسلامی مکتب میں بلکہ دوسرے مکاتب میں, مغربی آثار میں بھی وہ نشت ثانیہ کے بعد ان کے مکاتب میں مختلف ہمیں ملتی ہے. سپر ہیومن کے نام سے یا سپر مین جسے آپ کہہ لیں, ایک جی پرفیکٹ انسان کی شکل میں ہمیں فلمیں, کارٹونز اور ان کے مختلف مکاتب کے نظریات میں ہمیں یہ بات وہاں بھی ملتی ہے. ہر کوئی ایک مکمل اور مطلق کامل انسان کی تگ و دو میں.
اچھا, کیا انسان کامل جیسے آپ نے کہا کہ یہ محی الدین عربی کے بعد رائج ہوئی اسلامی افکار میں, اسلامی معرف میں, اور اس کے بعد پھر یہ پھیل گئی, کیا اس کے علاوہ ہمیں دوسرے مذاہب ایسے ملتے ہیں جو اس ویژن پہ یا اس اصطلاح پہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں اور اس کا پرچار کرتے ہوئے نظر آئیں انسان کامل؟
دیکھیں ہر مذہب,
مغرب کی تو آپ نے بات کی کلی,
میں چاہتا ہوں مذہب میں تقریباً یہ بات ہے کہ انسان جہاں اپنے معبود کی تعریف کرتا ہے, کوئی بھی مکتب ہو, اگر ہم اس کی یعنی تصور کائنات کے اوپر نگاہ کریں تو تصور کائنات میں یہ تین ہی اہم چیزیں شامل ہیں. ایک, کہاں سے آیا انسان, کہاں پر ہے اور کہاں جانا ہے. ان تین سوالوں کے انتہائی اہم سوال ہیں جو ہر مکتب جواب دیتا ہے. کہاں سے آیا یعنی اپنے معبود کے لیے ایک جواب دے گا جسے ہم خدا شناسی کہہ لیں, یا پھر خود کیا ہے وہ انسان شناسی, یعنی انسان کیا ہے جو اس خدا کو پر اپنے جو بھی معبود ہر مکتب اپنے لیے بیان کرے کرتا ہے جو بھی, یا پھر اس کا ہدف کیا ہے, کہاں پہنچنا چاہتا ہے. تو ہر مکتب اس تگ و دو میں ہے کہ انسان کی پہلے ایسی تعریف دے جو منسلک ہو خدا سے بھی اور اپنے ہدف سے بھی, یا اپنے معبود سے, ہم خدا اپنے انداز میں اپنا نام لے رہے ہیں, لیکن جو بھی وہ جسے خدا مانے. مکتب مختلف مکاتب ہیں, مکتب وجودیت ہے, اشتراکیت ہے, جو آج کے مکاتب ہیں یا پرانے مکاتب, یا اسی طرح ادھیان جو بھی ہیں, ہر کوئی کسی نہ کسی طرح اپنے لیے ایک معبود, ایک خالق اس کے لیے متصور ہے. یہ اور بات ہے کہ یعنی یہی اسی آثار میں ایک اس چیز کا بھی ذکر ہے, یعنی کہ انسان اس قدرت مطلق کے پیچھے ہے, لیکن اپنی اس فطرت سے جب بھٹکتا ہے, اس فطرت کے اوپر توجہ نہیں کرتا, تو انسان بجائے اس کے کہ حقیقی خالق کی طرف جائے, ان ناموں کی طرف چل پڑتا ہے. یعنی اس خالق کو ان ناموں کے پردے کے پیچھے دیکھتا ہے, یعنی درواقع وہ اسی خالق کے پیچھے ہے, لیکن ناموں کا پردہ آگے حائل ہو جاتا ہے اور افراد مختلف نام انہیں دے دیتے ہیں. ہے حقیقت میں یہی کہ کمال مطلق کے لیے, اگر کوئی ڈر کے, اگر پرانے ادھیان دیکھیں جو انتہائی ابتدائی ادھیان تھے, اس میں دیکھیں کہ لوگ ڈر کے کسی نہ کسی طاقتور چیز کا، مثلا آندھی بہت زیادہ ہی تو آندھی کی پرستش شروع کر دی، یا بجلی اگر زور سے کڑکڑائی تو
اس کی پرستش، آگ کی پرستش، گر گئی تو آگ کی پرستش،
یا مختلف جانوروں کی پرستش، یا پھر اگر وہ بت بھی ان کی بھی پرستش کرتے ہیں، معیدین عربی جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص اپنے خالق کی محبت سے مبرہ نہیں، لیکن یہ کہ بھٹک کے اپنے راہ سے ایک مجازی خالق اپنے لیے سامنے لے آتا ہے، یا انبیاء کی بعثت کا ہدف بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ انبیاء اس لیے نہیں آئے تھے کہ لوگوں کو کہیں کہ خدا کی عبادت کریں یا خدا سے محبت کریں، نہیں، بلکہ وہ انہیں وہ راستہ دکھانے ہیں کہ جو سیدھا راستہ ہے، جو اس حقیقی کمال مطلق تک پہنچاتا ہے، اور ایک جو انحراف ہے، جو منحرف راستے ہیں، انحرافات ہیں، ان کی طرف جاتا ہے. تو جو انبیاء کی بھی بعثت کا ہدف، معیدین ابن عربی انسان کامل کے مد میں کہتے ہیں کہ یہ بتانے آئے تھے کہ اس کے اندر انسان بھٹکے نہیں، اس حقیقی کمال مطلق کا جو عشق رکھتا ہے اسے مثلا کبھی اگر اپنی فطرت سے بھٹک جائے تو دولت میں تلاش کرنے لگ پڑے گا، دولت کو اور ثروت کے انبار لگانے میں بھی انسان کبھی اس کا دیکھیں گے کہ کبھی اس کا دل بھرے گا نہیں،
نہیں بھرتا،
ہمیشہ اس کے پیچھے جہاں تک پہنچ جائے اسے آگے کی اسے تگ و دو ہے. کیوں؟ اس نے اپنا جو یہ کمال مطلق سمجھ لیا، فرض کر لیا، وہ اسی دولت میں گیا.
یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اصل راستے سے جو بھٹکا، اب وہ اس راستے سے بھٹک کے کسی چیز کے بھی کمال پہ پہنچ جائے لیکن وہ خود مطمئن نہیں ہوتا،
مطمئن نہیں ہے، ہمیشہ اس کمال کے آخری درجے تک نہیں پہنچ پاتا، جہاں تک جاتا ہے اسے آگے کی چاہتا ہے.
اور یہ طلب اس لیے رہتی ہے کیونکہ وہ اصل راستے سے بھٹک گیا ہے. بہت سنجیدہ گفتگو جاری ہے ہماری علی حمدانی صاحب سے. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور تھوڑے سے استراحت کے بعد، تھوڑے آرام کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ.
بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ شہید مطہری کے بارے میں فرماتے ہیں، انہوں نے اپنے قلم کی روانی اور فکری استحکام کے ذریعے اسلامی مسائل و تعلیمات کو پیش کیا اور گہرے فلسفی حقائق کو سادہ اور عام فہم زبان میں بغیر کسی اضطراب و پریشانی کے پیش کر کے سماج کی تعلیم و تربیت کا کام انجام دیا. ان کی زبان و قلم کے آثار بلا استثناء مفید اور روح پرور ہیں.
جی ناظرین، موضوع گفتگو ہے انسان کامل اور اس پہ بات کر رہے ہیں ہم جناب علی حمدانی صاحب سے. اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. علی بھائی، اتنی ساری باتیں ہم نے کی، اس بحث کی آخر کیا ضرورت ہے؟ کیوں ہم اس بحث کو چھیڑتے ہیں؟
دیکھیں، انسان کامل کی ایک تو انسان کو خود اپنے لیے ضرورت ہے، ایک اسوہ اس کے سامنے ہو، ایک ماڈل اس کے سامنے ہو جس کی وہ پیروی کر سکے. دوسرا، خود ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح اور اپنے معاشرے کو بنانے کے لیے بھی، نہ صرف اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اپنے معاشرے کو بھی صحیح سمت و سو دینے کے لیے بھی انسان کامل کی ضرورت ہے. اب اسلام میں اور بھی اس طرح واجب ہے کہ جب تک ہمیں اس کی پہچان کی وجوب کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ جب تک ہم اس کی صفات اور خلقیات اور خلق اور اخلاق کو نہ سمجھ پائیں تو ہم کس طرح اس طرف قدم بڑھا سکیں گے. لہذا اسلام نے یہاں پر ہمیں دو طریقے بھی بتائے کہ کس طرح ہم اس انسان کامل تک پہنچ سکیں یا اسے پہچانیں. ایک تو طریقہ یہ جو آیات اور روایات میں ہے، اور وہ پہلے بحث ہو چکی ہے کہ اس میں انسان کا نام
مومن کامل یا مسلمان کامل جی
اس کے ذریعے آیا، لیکن بعد کے آنے والے ساتویں صدی ہجری کے بعد ہمارے جتنے بھی مفسرین اور وہ انسان کامل کی بحث سب کی موجود ہے. شہید مطہری نے بھی اس کے اوپر، یعنی انسان قرآن میں یا انسان اور ایمان، انسان کا تکامل تاریخ میں، کافی ساری کتابیں انسان کے اوپر بحث کی ہے، لیکن انسان کامل کے نام سے ایک علیحدہ کتاب ہے، ان کی مکمل آثار ان کے موجود ہیں. تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی ڈھال سکیں، اس طرف لے جا سکیں، اپنے معاشرے کو بھی لے جا سکیں. تو طریقہ یہ ہے، یا ہم آیات و روایات میں دیکھیں اور اس کے بھی مختلف انداز،
یا یہ کہ نہیں ہمارے سامنے کوئی ایک ماڈل موجود ہو عملی, اس کو ہم پیروی کر سکیں, جو اسلام میں تو بہت آسانی سے ہمارے لیے یعنی موجود ہیں. پیغمبر اکرم, خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں, خود علیہ السلام, امام علیہ السلام کی شکل میں, باقی ائمہ کے ذہن میں, ہمارے لیے ان نمونوں کی, عملی نمونوں کی اور اس سیرت کی ہمارے لیے کمی نہیں ہے. یعنی اگر دوسرے فرقوں کے پاس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رول اسلام میں تقریباً وہی 10 سالہ جو مدینہ میں گزرا, یا زیادہ زیادہ 23 سالہ, تو ہمارے پاس یہ رول تقریباً 250 سال تک محیط ہے. زیادہ
بالکل
260 ہجری تک, جب تک کہ وہ
غیبت کبری نہیں شروع ہوئی. السلام کی جو زندگی ہے اس کو بھی ہم شامل کر رہے ہیں, جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ چلتے ہوئے انہوں نے زندگی گزاری, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی سیرت رسول کی سیرت سے جدا نہیں ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ ہمدانی صاحب یہی بات کر رہے ہیں کہ 250 سال
ہمارے پاس
اس نے احاطہ کیا ہوا,
زیادہ ہے ان سے, باقی لوگوں سے. وہ اگر 10 ہجری تک پیغمبر کے پاس ان کی سیرت ہے, تو ہمارے پاس 260 ہجری تک ہے, غیبت کبری تک. اور ان کے اوپر جب ہمیں اطمینان حاصل ہے کہ یہ وہی شخصیات ہیں جو اسلام میں لائی گئی تعلیمات کے مطابق پروان چڑھے, نشو نمائی ہوئی ان کی, اور وہی صورت اور سیرت ہے جو اسلام ہم سے چاہتا ہے.
اچھا, اس کے مقابلے میں کچھ شخصیات بیان کی ہیں, مثالیں دی ہیں کہ انسان کامل یہ ہوتا ہے, کوئی وہاں پر آ کے ڈفرینشیٹ کیا اس کو کہ انسان کامل یہ ہوتا ہے, اس کے مقابلے میں فلاں چیز ہے, مثلا کوئی ایسی شخصیت جو کمال پہ نہیں ہے, کچھ اس طرح کی وہاں پہ ہمیں چیز ملتی ہے.
لیکن جب ہمارے پاس ایک نمونہ سامنے ہو, تو اس نمونے کے ساتھ جو چیز بھی ٹیلی نہ کر رہی ہو, جو چیز بھی اس سے منطبق نہ ہو رہی ہو, تو وہ اس ہدف سے ہمارے خارج. اگر ہمارا ہدف انسان کامل ہے اور عملی نمونے ہمارے پاس موجود ہیں, تو جو بھی ان سے میچ نہیں کر رہا ہوگا وہ ان کے مقابلے میں ہوگا. اور پھر انسان کامل ان شخصیات کے بعد مراتب میں, یعنی یہی نہیں کہ وہی پہنچے باقی نہیں. ہمارے لیے پیروی کس لیے؟ حدیث میں الشیعہ تو من شایا علین, شیعہ وہ شخص ہے جو کیا علی علیہ السلام کی پیروی کرے,
پیروی کرے,
نہ یہ کہ فقط بیٹھے اور زبانی کلامی دعوے کرتا رہے یا ان کی محبت کے گن گاتا رہے, اور عملاً اس کے پاس ہم دیکھیں کہ وہ اس کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے. نہیں, یہ نمونے ہیں اس لیے کہ جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں, رستے سب کے لیے کھلے ہیں. جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام, ان کے بارے میں کہ اگر ایمان کے 10 درجے ہیں تو 10ویں درجے پہ, یعنی نزدیک ہے عصمت کے قریب قریب ہیں. سلمان فارسی, سلمان منہ من اہل البیت, یہ الفاظ ہیں ان کے لیے. بس ایک عام آدمی کے لیے بھی راستہ کھلا ہے وہاں تک سفر کرنے کا.
جی,
لہذا اگر ہم یہ آگے کہیں کہ ان نمونوں کا ہمیں کیا فائدہ ہے, یا ان نمونوں سے ہم کیا مقابلہ کر کے ان کے مقابلے کی چیزیں, مقابلے کے لیے ہمارے پاس سب سے سامنے جو چیز ہے شیطان کی ہے. شیطان کی صفات قرآن میں موجود ہیں. پھر ان افراد کی جو شیطانی ایجنڈے پہ چل
عمل کرتے ہیں, اس کی پیروی کرتے ہیں,
اس کی پیروی کرتے ہیں, اس کی صفات بھی قرآن میں موجود ہیں, آیات میں موجود ہیں. اس سے ہٹ کے انسان کی اگر ہم تعریف کریں, یعنی انسان کامل اور پھر غیر کامل کی طرف آ جاتے ہیں, تو خود انسان کامل اس کے درجات ہیں. انسان کامل کے متضاد جو شخصیت ہے غیر کامل ہے, جس کے اندر یہ
جو ہمارا سوال ہے آپ سے,
صفات موجود نہ ہوں. اس سے زیادہ آگے چل کے اگر ہم ایک اور تقسیم کر سکتے ہیں, تو اس انسان ایک سالم ہو, ایک نقصدار یا مایوب انسان.
جی,
یہاں پر مراد ہماری یہ کہ جو سالم شخص ہے, صرف جسمانی طور پہ ہم یہ اگر کہیں کہ ایک شخص سالم ہے, تو کامل اسے نہیں کہہ سکتے. اس سے شہید مدری نے اس ذہن میں ایک بحث یہ کہ ایک تام اور کمال کی, جو خود آیت میں بھی ہے, الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی, اتمام یا تام یہ ہونا اور کمال, اس میں فرق انہوں نے یہ بتایا کہ تمام یا مکمل ہونا کسی چیز کا اس وقت ہے جب اس کے وجود کے لیے, اس کی ہستی کو وجود میں لانے کے لیے جتنے اجزاء میں ضروری ہوں وہ سارے موجود ہوں. مثلا ایک عمارت اگر ہم بنانا چاہیں, تو جی, اس کے در و دیوار و چھت وغیرہ, کھڑکیاں, یہ ہر چیز جب موجود ہو جائے اس کے وجود میں آنے کے لیے, تو موجود ہو جائے گی, مکمل ہو جائے گی. اگر اس کی یہ ساری چیزیں, ان میں کسی جز کو کسی پہ فوقیت اور برتری حاصل نہیں. یہ عمارت اس وقت ہم کہتے ہیں تمام ہو چکی ہے, مکمل ہو چکی ہے. اب کمال کہاں پر ہے؟ یہاں تو تمام تام ہوا ہے مکمل میں. کمال کہاں ہے؟ کمال ان چیزوں کے لیے جو تمام ہونے کے بعد یعنی وجود میں آنے کے بعد کچھ اور مراتب طے کر سکتی ہوں, وہ چیزیں جو طے کر سکتی ہوں ان کے لیے کمال, یعنی ایک درجہ اوپر جا سکتی ہیں. اگر اس درجے پہ نہ جائیں تو ان کا وجود موجود ہے, یعنی ہستی موجود ہے ان کی, تمام ہے, مکمل ہے, ہستی ہے, لیکن وہ اگلا درجہ نہیں ہے. تو کمال یہ کہ انسان کے وجود میں آنے کے بعد کمال کی طرف سفر ہے, مکمل اس کا ہونے کے بعد پھر ایک درجہ بلندتر ہے, اور ان درجات میں بھی ایک دوسرے کے متعلق کسی کو فوقیت حاصل ہے, ایک دوسرے سے فوقیت ہے. ایک درجہ مکمل ہونے کے بعد اگلا درجہ, وہی جیسے قرآن کریم میں بھی یا ایھا الذین آمنو, جو ایمان لے آئے آمنو ایمان لاؤ,
جی
یعنی درجات ہیں اس کے بھی. تو یہ درجہ کس وقت ہے؟ انسان کی ہستی موجود ہے, تمام ہے, اس کے بعد کمال کے درجات. اس کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ موجود ہونے کے بعد انسان چاہے ناقص خلقت بھی ہو, یعنی ظاہراً جسمانی ہماری بحث نہیں ہے, اگر جسمانی طور پہ انسان ناقص بھی ہے تو اس کی شخصیت ہے جو اصل چیز ہے, اس میں نقص نہیں ہونا چاہیے. تو نقص اور عیب دو طرح ہیں, ایک بدنی نقص ہیں, نقائص ہیں, جس کا انسان کی اپنی شخصیت اور کمال پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. تاریخ میں کئی شخصیات اس قسم کی گزری ہیں, خود سقراط انتہائی بڑے حکیم ہو رہے ہیں, لیکن کہتے ہیں ظاہری ان کا ظاہر اتنا پرکشش نہیں تھا لوگوں کے لیے, لیکن ان کی جو حقیقت رہے گی ان کی شخصیت باقی ہے, لیکن وہ ظاہر اور بدن اور اس
کے اوپر تمام وجود کا کمال وجود سے کوئی اس کا فرق نہیں پڑتا. تمام معذور ہو, لنگڑا ہو, کوئی اور اس کے اندر عیب ہو, لیکن اس کی روح اور جو اس کا نفس ہے وہ اگر اس کی تربیت کرے تو
کمال کی طرف سفر کرنا چاہے
جی,
تو یہ چیزیں رکاوٹ نہیں ہے.
جی
رکاوٹ جو عیب اور نقص آتا ہے وہ انسان کی روح میں آتا ہے,
روح میں آتا ہے, بدن میں نہیں,
بدن میں نہیں ہے.
بہت بہترین بات آپ نے یہاں پہ کی, اور ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے سوالات کی صورت میں. ناظرین ہماری کوشش ہے کہ ہم موضوع کو کسی نہ کسی طرح آپ تک پہنچائیں, اور اس کے بعد پھر یہ اب آپ کا کام ہے کہ اس موضوع کو کتنا زیادہ کھولتے ہیں آپ, اور کتنا زیادہ آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور چیزیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اور بریک کے بعد اپنے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمان کا شعار ہے. شروع کرتا ہوں اس خدا کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. آپ دیکھیے اس جملے میں کیسے مفاہیم اکٹھا ہو گئے ہیں. اللہ یعنی میرا ایمان اس ذات پر ہے جو لازوال ہے اور تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے. میں اس خدا پر عقیدہ رکھتا ہوں جس کی رحمانیت اور رحمت کا مظہر یہ پوری کائنات ہے. عالم ہستی اس کی رحمت کا مظہر ہے. میں ایسے خدا پر یقین رکھتا ہوں جو رحم کرنے والا ہے. یعنی اگر کوئی بندہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھائے تو اس کی خاص عنایت اور لطف و کرم کا مستحق قرار پاتا ہے. اب ہم کیوں ایسے شاعر کو بھلا رہے ہیں؟ کیوں چاہتے ہیں یہ شاعر طاق نسیاں کی نظر ہو جائیں؟ کیوں اس کی تحقیر کرتے ہیں؟ دراصل بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمہ لا الہ الا اللہ سے وابستگی کا اعلان ہے. اس بات کا اعلان ہے کہ میں خدا کے سوا کسی معبود کو نہیں جانتا ہوں. میں خدا کے علاوہ ہر چیز سے آزاد ہوں. میں صرف ایک ذات کے سامنے جھکتا ہوں اور وہ ہے خدا کی ذات. اس خدا کے نام پر صرف جس کا میں بندہ ہوں اور بس. اگر آپ کے پاس اس سے بہتر کوئی شعار ہے تو ہم اپنے اس اسلامی شعار سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. اگر آپ کو اس سے زیادہ اعلیٰ اور بہتر شعار مل جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر ہم دل میں یا آرام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس طرح سے پڑھیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے تو یہ شعار نہیں ہے. ہمیں اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے, اور اونچی آواز سے پڑھنے سے اس کا اثر ہوتا ہے. جب آپ ہمیشہ گھر میں بسم اللہ کہتے رہتے ہیں تو اس کا اثر آپ کے بچے پر بھی پڑتا ہے, اس لیے کہ شعار کا بچے کی روح پر اثر پڑتا ہے, اگرچہ اس کی حقیقت کا اثر نہیں پڑتا. یعنی بچے میں اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ موحد ہو تو ابتدا سے اپنے گھر میں توحید کے شعار کو رواج دینا چاہیے. خوش قسمتی سے ایک شعار جو ہمارے درمیان زندہ ہے اور اس کو زندہ رکھنا چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے, وہ نبوت کا شعار ہے. یہی درود و صلوات جو ہمارے درمیان رائج ہے بہت اچھا شعار ہے. یقیناً جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک لیا جاتا ہے تو ہمیں درود بھیجنا چاہیے اور اونچی آواز سے صلوات پڑھنا چاہیے. یہ شعار معنی و مفہوم کا حامل ہے. جب آپ صلوات کی صدا بلند کرتے ہیں تو آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ آپ کو قرآن پر اعتقاد ہے، قرآن لانے والے پر آپ کا ایمان ہے، اور قرآن کے متن پر آپ کاربند ہیں، آپ کو قرآن پر یقین ہے اور اس کو مانتے ہیں۔
ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری گفتگو جاری ہے انسان کامل کے موضوع پہ۔ آئیے اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہاں موجود حاضرین میں سے اگر کوئی دوست سوال کرنا چاہے اس موضوع سے متعلق تو آپ یہاں سوال پوچھ سکتے ہیں۔ کون سے دوست ہمارے سوال کرنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ انسان کامل یا انسان کا کمال جو ہے وہ معاشرے کے کمال کے لیے بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟
یعنی کیا ایک انسان کمال پہ پہنچ جائے تو وہ کسی معاشرے کے کمال کے لیے بھی مددگار ثابت ہوگا یا نہیں، صرف انسان کمال پہ پہنچے گا؟
دیکھیں، اس کے دو طرح جواب دیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو کافی واضح سے کہ معاشرہ انسانوں سے ہی مل کے بنتا ہے۔ جس معاشرے کے انسان درجہ کمال پر پہنچیں گے وہ معاشرہ خود بھی کمال کی طرف حرکت کرے گا، واضح سے جواب ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کے، ہر شخص کی اتنی استعداد اور قابلیت نہیں ہوتی کہ ہر شخص کمال کی طرف حرکت کر رہا ہو، تو اس صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس صورت میں خود اگر ہم قرآن کی طرف نگاہ کریں، یا خود آثار میں بھی بات موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی خداوند تعالیٰ نے جب انسان کو اپنا خلیفہ زمین میں بنایا، فرشتوں کے اس اعتراض کے باوجود کہ ایسے ایک مخلوق کو اپنا خلیفہ بنانے لگیں کہ
فساد خون ریزی فساد کرے گا، جی،
اس کے باوجود اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خلیفہ بننے کے بعد کچھ امتحانات ہیں، کچھ آزمائشات ہیں، وہ جو طے کر لے کمال کے اتنے ہی درجے طے کرتا جائے گا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے اس میں؟ جب اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، اور اس کے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے، باقی لوگوں کے لیے امام بنا دی۔ اس سے ظاہر ہے کہ پورے معاشرے میں وہ استعداد نہیں ہے یا قابلیت نہیں ہے کہ وہ کمال کے اس درجے تک پہنچ جائیں، اس سے نیچے آتے ہیں۔ اگر پورا معاشرہ نیچے آ سکتا تو ہم یہ کر سکتے ہیں جو قرآن روایات کے، یعنی خود قرآن
آیات
کے مطابق ہے کہ اس کامل ترین شخص کو امام بنایا گیا لوگوں کے لیے۔ اب یہ صرف اس معاشرے کے لیے نہیں تھا، اس سے آگے جتنے انبیاء ہیں، انبیاء کے بعد آئمہ طاہرین، اور آئمہ طاہرین کے بعد بھی اس زمانے میں، آج کے دور میں بھی، اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم اپنا معاشرہ اصلاح کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، اس آیت میں وہ میسج پوشیدہ ہے کہ کون شخص ہمارا امام اور رہبر بن سکتا ہے۔ اگر ہمارے پاس 100%، یعنی آئمہ جو عصمت کے 100% درجے پہ، اگر وہ نہیں ہے تو کیا ہم اس معاشرے کو چھوڑ دیں، خونخواروں اور مفسد افراد کے حوالے کر دیں، یا نہیں؟ ہمارے پاس پھر بھی اسی آیت میں ایک میسج پوشیدہ ہے، نہیں، اس سے کم 90% پہ، 80%، 70%، جتنی اویلیبل ہمارے پاس پرسنٹیج ہے قابل افراد کی، وہی معاشرے کے اگر امام بنے تو معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اگر ہم ان کی طرف سے منہ موڑ لیں تو معاشرہ اصلاح کے قابل نہیں رہتا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود اگر ہم پیرو مکتب آئمہ طاہرین اہل البیت اس کے ہیں، تو ہمارے پاس یہ ماڈل موجود ہے ولایت فقیہ کی صورت میں۔ اس آیت میں یہ میسج پوشیدہ ہے کہ ہم ان کی اگر اتباع کریں تو وہ معاشرہ کیا اصلاح کی طرف جائے گا۔ یہی جمہوری اسلامی جو اس نظام سے پہلے پوری دنیا کا محتاج تھا، اپنی بہترین دولت ہونے کے باوجود، پیٹرولیم اور گیس کی، پوری دنیا کا محتاج تھا، یعنی یہاں سوئی تک بنائی نہیں جاتی تھی۔ آج دیکھیں اس نظام کے بعد 33 سال بعد پوری دنیا اس کے مخالف ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہے، اور صنعت و عرفت، علم اور ہر چیز کی ترقی یہاں موجود ہے۔ تو یہ ہمارے لیے اصلاح کا وہ پیغام ہے کہ اگر ہر معاشرہ ایک کامل شخص کی طرف، کمال کے بتائیں درجات ہیں، آئمہ کے بعد یہ نہیں کہ یہ درجہ رک گیا، نہیں، چل رہی ہے درجات، اس سے کم، اس سے کم، اس سے کم، جہاں تک ہیں، جو اویلیبل پرسنٹیج ہے آپ کی کمال کی، اسی پہ آپ منحصر ہو جائیں گے، اسی پہ انحصار کریں، دیکھیں خداوند تعالیٰ کی مدد پھر آپ کے شامل حال کی،
یعنی ایک معاشرہ خود اپنے اندر ایک ایسی شخصیت کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے جو اس سے، اس تمام پورے معاشرے سے بالا تر ہو، جس کی شخصیت چاہے اس کا درجہ کچھ بھی ہو، جب وہ اس کو فالو کرنا شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ وہ معاشرہ بھی تکامل کی طرف،
یعنی چاہے ایک شخص ہو یا چاہے اشخاص کی
اشخاص میں گروہ موجود، گروہ موجود ہو،
اس جی گروہ کے اگر پیروی انسان کر رہے تو ہمیشہ سربلند ہے اور کامیاب ہے،
چونکہ
سب اصلاح کی طرف،
جی سب تکامل کی طرف اور کمال کی طرف جب مل کے حرکت کریں گے تو ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب ان کے مراتب اور درجات بھی بڑھتے چلے جائیں گے
ہر امتحان کے بعد اگلی منزل آتی رہے گی، یہ بھی امتحانوں میں سے ایک سخت امتحان ہے کہ انسان اسے انتخاب کرے، اس طرح نہ ہو جائے جس طرح بنی اسرائیل کے لیے جب وہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار منع کیا گیا تو انہوں نے ہٹ کے، سمندر سے ہٹ کے کچھ گڑے کھود لیے کہ ٹھیک ہے مچھلیاں یہاں آ جائیں گی، جب یہاں آئیں گی پیچھے سے دروازہ بند کر دیں گے، ہفتے والے دن ہم نہیں کریں، یعنی اور پھر ابتلا دیکھیں، آزمائش دیکھیں، ہفتے والے دن ہی مچھلیاں زیادہ آتی تھیں، تو ابتلا یا آزمائش ہے انسان کی ہر جگہ، اور یہ تو آسان سی تھی، اب معاشرے میں انسان چلا جائے اپنے آپ سے ہٹ کے کسی دوسرے کو اپنے اوپر فوقیت دے اور سمجھے کہ واقعی یہ اس کا اہل ہے اور اہل کے ساتھ چلنے کی کوشش کرے، بہت بڑا کام ہے،
یہ بہت بڑی آزمائش ہے، انسان اس چیز کو قبول کر لے کہ مثلا فلاں شخصیت مجھ سے زیادہ بڑے درجے
اس کام میں
فائز ہے، یا مجھ سے زیادہ اسلام کی دین کی پابند ہے اور مجھ سے زیادہ اس چیز کے حقدار ہے کہ وہ رہبری یا کسی بھی قوم کی، کسی گروہ کی لیڈرشپ کو اپنے ہاتھ میں لے سکے،
خاص کام کے لیے یہ مجھ سے زیادہ ایکسپرٹ ہے، ضروری نہیں مثلا علمی لحاظ سے شاید میری شخصیت بہت اچھی ہو لیکن جو دوسرے کام ہیں، مثلا جو معاشرے کی ضرورت کے کام ہیں، اس میں ایک دوسرا شخص مجھ سے بہت اچھا کام کر سکتا ہے لیکن میں بیٹر ہوں نہیں، کیونکہ میں عالم زیادہ ہوں اس لیے ہر کام بھی میں نے کرنا، ورنہ خود ابو ذر، اگر حضرت سلیمان کے بعد کسی کا درجہ تو حضرت ابو ذر کا، لیکن آپ دیکھیں حضرت سلیمان نے گورنری بھی کی، حتیٰ دوسرے خلفاء کے دور میں بھی رہے، جنگوں میں بھی شرکت کی بہترین انداز میں، لیکن حضرت ابو ذر کو دیکھیں کہیں نہ انہیں گورنر مقرر کیا گیا نہ انہیں، اور جب انہوں نے اس قسم کی بات کا اظہار بھی کیا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ آپ اہل خیر میں سے ہیں لیکن اس چیز کی لیاقت کے قابل نہیں ہے، اس چیز کو انجام
دینے یہ کام آپ کے بس کا نہیں ہے،
بس کا نہیں ہے، تو ضروری نہیں کہ انسان اگر علمی کمال پہ ہو تو حتماً اس کے اندر ہر کمال موجود ہے، اگر وہ، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ایک شخص شاید نہ ہو، ایک گروہ ہو آپ کے پاس،
جی
گروہ کے ساتھ مل کے آپ چل سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ یہی دیکھیں ہمیشہ کمال ایک ہی شخص میں منحصر ہو گیا، یہ صرف آئمہ طاہرین معصومین کے لیے مختص ہے کہ کمال صرف ایک شخصیت میں منحصر ہو جائے، پورے کا پورا کمال، امام علیہ السلام کی شخصیت اگر ہم دیکھیں تو اگر ایک طرف ہمیں حکمت آمیز جملے ملتے ہیں، دوسری طرف ان کی عبادت نظر آتی ہے، ایک
طرف شجاعت نظر آتی ہے، سخاوت نظر آتی ہے،
تو تمام متوازن انداز میں یہ استعدادیں آگے بڑھانا، ان کی نشوونما اور پرورش کرنا انسان کامل کے اہم ترین اہداف میں سے ایک ہے، تو ایسا شخص اگر ہمیں اکیلا تنہا اس وقت نہ مل رہا، اگر ایک گروہ ہی شکل میں مل رہا ہے تو ہم اس گروہ کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے اور اس طرف قدم بڑھانا چاہیے۔
بہت شکریہ علی ہمدانی صاحب، بہت سیر حاصل گفتگو آپ کے ساتھ رہی۔ ناظرین کرام، یہاں پر آج کی گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے، آئیے آج کی اس گفتگو کا خلاصہ۔
ناظرین کرام، پروگرام فکر مطہر میں آج ہم نے انسانی کامل کے موضوع پر گفتگو کی۔ شہید مطہری انسانی کامل ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی ہم آنکھ بند کر کے پیروی کر سکیں۔ شہید کہتے ہیں کہ ہر انسان خدا کی جستجو میں ہے، لیکن جب وہ اپنی فطرت سے بھٹک جاتا ہے تو حقیقی خالق کے بجائے دوسروں کی جانب رخ کر لیتا ہے اور جھوٹے خداؤں کو ہی اپنا خالق سمجھنے لگتا ہے۔ انسان کمال مطلق سے عشق کرتا ہے، لیکن اگر وہ دولت جمع کرنے کو ہی کمال مطلق سمجھنے لگ جائے تو وہ دولت کا انبار لگانا شروع کر دے گا، اس کا دل نہیں بھرے گا کیونکہ وہ اس کا حقیقی ہدف نہیں تھا۔ انسان کے کمال تک پہنچنے کے لیے دو چیزیں خدا نے بھیجی ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ ان کی مدد سے انسان اپنے حقیقی کمال کو پا سکتا ہے۔
جی ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے گفتگو بھی کی، اپنی گفتگو کا خلاصہ بھی پیش کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری گفتگو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ میں بہت شکر گزار ہوں علی بھائی آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے۔ بڑی سیر حاصل گفتگو رہی، اور وقت کس طرح گزرا ہمیں نہیں پتا چلا۔ اپنے حاضرین محترم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی سنجیدگی سے اور اتنی انہماک سے آپ کی گفتگو سنی۔ اس اسٹوڈیو میں سناٹا چھا گیا تھا جب آپ بات کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ آپ سے اجازت لینا چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔